الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب باقی رہیں، اور ان نعمتوں سے جو بھی خیر و برکت ان کو ملتی رہے، اور مزید یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں بھی حاصل ہوتی رہیں، جیسے کہ صحبت ہے، تندرستی ہے، بڑی نعمت ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے جسمانی سلامتی حاصل رہے. اولاد بڑی نعمت ہے، اولاد کی سلامتی، فرما برداری یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. اولاد ہو، نیک ہو، اچھی ہو، فرما بردار ہو. مال دولت کی نعمت ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مال باقی رہے اور ختم نہ ہو اور اس کو مزید ملتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، نعمت باقی رہنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کس طرح سے ہم ان نعمتوں کو باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم موجود نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. اور آگے فرمایا کہ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اب دیکھیں کہ نعمتوں پر شکر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہا جائے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نعمت عطا فرمائی، یہ بھی ایک قسم کا شکر ہے. یہ بھی نعمت ہے کہ انسان شکر ادا کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا. بہت سے لوگ ایسے ہیں زبان سے شکر بھی ادا نہیں کرتے، وہ تو بلکہ تمام اپنے کمالات کو اپنے ذاتی کمائی اور اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھتے ہیں، اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. لیکن بعد ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب نعمتیں اللہ کی عطا ہوئی ہیں. آنکھ ہے، آنکھ اور بینائی کی نعمت پر کہنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آنکھ بھی عطا کی ہے اور قوت بینائی بھی عطا کی ہے. لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بینائی نہیں ہوتی. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کان عطا کیا ہے اور قوت سماعت بھی عطا کی ہے. صرف کان نہیں، کان تو ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن قوت نہ ہو سماعت کی، کچھ سن نہ سکے تو پھر کان کس کام کا، آنکھ دیکھ نہ سکے تو آنکھ کس کام کی. اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے زبان عطا کی ہے اور قوت گویائی بھی عطا کی ہے. یہ زبان سے الفاظ کے ذریعے شکر ادا کرنا بھی شکر ہی کا ہی درجہ ہے. لیکن نعمت پر کامل شکر کب کہلاتا ہے؟ جب اس نعمت کے تمام حقوق بھی ادا کیے جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ نعمتیں تو مل گئی ہیں، آپ نے زبان سے شکر ادا کر دیا ہے، لیکن کامل شکر کب ہوگا؟ کہ جب اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. مطلب کیا؟ آنکھ سے وہی دیکھا جائے جس کی اجازت ہے. یہ آپ نے اس نعمت کا شکر، حقیقی شکر ادا کیا ہے. آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جس کی اجازت ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے دیکھنے سے آنکھ کو بچا دیا جائے. کان سے وہی سنا جائے جس کی اجازت ہے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اسے سننے سے کان کو بچا لیا جائے. اسی طرح زبان سے وہی بولا جائے جس کی اجازت ہے، اور جس بول سے اللہ نے روکا ہے اس سے زبان کو بچا لیا جائے. تو جب اس نعمت کی قدر کی جائے اور حقوق ادا کیے جائیں تو یہ کیا ہے؟ کامل اور حقیقی شکر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جسمانی، مالی اور جتنے بھی دیگر لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے. ہر انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے پر کسی جگہ بھی بندوں پر احسان نہیں جتلایا. کیوں بھائی؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب آپ دیکھیں گے نعمتیں جو مومن کو ہیں, آنکھ کی نعمت ہے, کان کی نعمت ہے, زبان کی نعمت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو بھی دی ہے, کفار کو بھی دی ہے, ایتھیسٹ کو بھی دی ہے, دہریہ کو بھی دی ہے, جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کو یہ نعمت مشترکہ ملی ہوئی ہے. کان ان کے پاس بھی ہے, زبان ان کے پاس بھی ہے, آنکھ ان کے پاس بھی ہے, دل ان کے پاس بھی ہے, ہاتھ پاؤں کے پاس بھی ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے عطا کرنے پر اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے, احسان جتلایا ہے. خاص نعمت اللہ نے دی اپنے مومن بندوں کو. ایک نعمت ایمان کی ہے, دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نعمت ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں, بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. سورہ حجرات کی آیت ہے یہ کہ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. اور دوسری جو نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اللہ نے مومن پر احسان فرمایا اور انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت باقی رہے اور انہی دو مبارک نسبتوں کے ساتھ دنیا سے ہماری ڈپارچر اور رخصتی ہو اور انہی دو نسبتوں کے ساتھ محشر میں پیش کیے جائیں, تو ان دو نعمتوں پر شکر ادا کریں جو کہ نہایت ضروری ہے اور اہم ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ زبان سے بھی ان دو نعمتوں پر شکر ادا کرے, اے اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی, اسلام کی نعمت عطا فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کبھی ہم نے ایمان کی نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ دنیا کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, لیکن کبھی خلوت میں بیٹھ کر چند منٹ سوچیں کہ اگر ایمان میرے پاس نہ ہوتا, ہدایت نہ ہوتی, تو آج میں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا, غیروں کے سامنے سجدہ کرتا؟ اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے اور مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور پھر ان دو نعمتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بڑھانے کا بھی یہ ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی اور اس ادائیگی کے دوسرے حقوق سے مقدم رکھنے کا تقاضا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا مقام ہے؟ کتنی ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں, سنت کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہمیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, جان سے بھی زیادہ ہے مومنین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں کے صدقے میں ایمان ہمارا سینے میں ہے, ہم اسلام پر قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کا تعارف کرایا, ہم تو جانتے بھی نہیں تھے اللہ کون ہے. محمد کا اللہ بس اللہ ہے, ہر راہ بے راہ ہے, محمد کا اللہ بس اللہ ہے. جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے, آپ نے پہچان کروائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو مومن کو اپنے مال, اولاد, والدین اور ہر ایک ذات اور ہر ایک چیز, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کی ذات عزیز ہوتی ہے. بھائی ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی سے تعلق چڑھتا ہے تو تعلق والے کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اگر ان کو ان حقوق کو ادا کیا جائے تو تعلق کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، محبت اپنائیت میں اضافہ ہوتا ہے، قربت بڑھ جاتی ہے. اور جب اہل حق حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے، تو محبت میں کمی آنے لگتی ہے. آپ یہ روزمرہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس کے حقوق میں کمی آنے لگتی ہے اس سے دوری بڑھنے لگتی ہے، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، رنجشیں بڑھنے لگتی ہیں. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے اور مقدم بھی ہوتا ہے. جیسے ماں بہن بیوی بیٹی میں سے ماں کا مقام بڑا ہے کہ نہیں، ان سب میں سے کس کا مقام بڑا ہے؟ ماں کا. تو ماں کا حق زیادہ ہے اور مقدم بھی ہے، اس لیے پہلے ماں کا حق ادا کرنا ضروری ہے، پھر بیٹی بہن اور بیوی کا حق ادا کیا جائے. باپ بیٹے بھائی میں سے باپ کا مقام بڑا ہے تو باپ کا حق ادا زیادہ ہے اور مقدم بھی ہے، اس لیے پہلے والد کا حق ادا کرنا ضروری ہے اور بھائی بیٹے کا حق تو بعد میں ادا کیا جائے. تو مسلمان کا جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، ان تمام تعلق والوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. اس لیے ہر مسلمان کے ذمے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سب سے زیادہ بھی ہیں اور سب سے پہلے بھی ہیں. ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے نبی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، پھر والدین، اساتذہ، اولاد، دوسرے احباب کے حقوق ادا کرتا ہے. ہمیں سارے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں رشتے داروں کے، تو ان کا کتنا حق ہمارے اوپر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر کون کون سے حقوق ہیں یہ جاننا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور ان کی قربت اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. میرے دوستو، دیکھیں، عام طور پر مسلمان اپنے والدین، اولاد، عزیز و قارب، پڑوسی، دوست، احباب کے حقوق بہت حد تک جانتا ہے اور ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جہاں کوتاہی ہوتی ہے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر کون کون سے حقوق ہیں اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. ادا کیونکہ جانتے نہیں ہیں تو ادائیگی کی فکر کا اہتمام بھی نہیں ہے. اور مزید اس چیز کا دکھ ہے کہ امت و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروانے کے لیے، آپ کے حقوق ادا کروانے کے لیے تحریکیں چلانی پڑتی ہیں، بیانات کروانے پڑتے ہیں، توجہ کرانی پڑتی ہے. اس درجے ہماری محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانے اور ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. حقوق کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے. اس کی مثال ملتی ہے کیسے؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اس طبقے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کامل درجے میں ادا کیا تھا ان کو، کیونکہ آپ کو پہچان ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہر لحاظ سے جان نثاری، فداکاری اور ہر طرح سے اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہتے تھے، ایک ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو امتی اگر نبی علیہ السلام کی محبتوں اور وفاؤں کو جان جائے تو مسلمان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، زندگی کیسے بسر کی، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا اذیتیں لوگوں نے پہنچائی امت کے لیے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، تو یقیناً ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، دل نرم ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف دل مائل ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا اپنی امت کے ساتھ؟ محبت شفقت کا تعلق. آج یوں تو سب جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کو اپنی امتوں کے ساتھ محبت کا تعلق تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایسا ہی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امت سے بے تعلق ہو گئے. ایسا تعلق نہیں تھا کہ بھئی میں نے آپ پیغام پہنچا دیا بس تم جانو تمہارا کام جانے. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ نہایت درجہ قلبی تعلق تھا. کس درجے آپ تعلق رکھتے تھے اس کا اندازہ اس آیات کے اندر لگایا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری یعنی تم جیسے بشر سے ہیں, جن کو تمہاری مزرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے اور تمہارے نفع کے بارے میں خواہش مند رہتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صفات بیان فرمائی ہیں, جن میں سے ایک صفت کیا ہے, عزیز علیہما عنتم. کس صفت کا حاصل معنی یہ ہے کہ تمہارا یہ دکھ میں پڑ جانا, گمراہ ہو جانا, ہلاک ہو جانا, جسمانی روحانی مالی مشکلات میں مبتلا ہو جانا, تمہارا حق سے منہ موڑنا, یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت گرا گزرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مومنین کفار منافقین تینوں کے حق میں. اب مومن کے حق میں تو ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر شفقت فرماتے تھے, اگرچہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ان پر دائمی عذاب تو نہ ہوگا لیکن گناہ کی وجہ سے سزا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تکلیف ان کو نہ پہنچے. گناہ سے بچانا, گناہ کی آگاہ کرنا کہ امت گناہ سے بچو, نافرمانی سے بچو, اپنی دنیا اجاڑو مت, برباد مت کرو. ہر گناہ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انسان کے قلب کو بے چین کر دیتا ہے اور اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس تک محدود نہیں رہتے, اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے, برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسا قلب عطا فرمائے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بے چین رہے, تڑپتا رہے, بے چین رہے کہ کس طرح سے میں کوئی کام کر لوں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. زندگی کا یعنی اس کا مشن, زندگی کا یہ اصل چیز ہے. مومن کا مشن جو ہے دنیا میں آنے کا اللہ کو راضی کرنا ہے, دنیا میں رہ کر اپنے آخر کو آباد کرنا ہے, جنت کو آباد کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. صحابہ کرام کے واقعات پڑھے, جو جس شخص کا دنیا میں دل لگ جاتا ہے اور یہاں کی زینت اور شوق اور یہاں کی شوقت میں دل لگ جاتا ہے, اس کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھے کہ کس طرح بے رغبتی کے ساتھ دنیا میں وہ بسر کیے, دنیا میں رہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا, اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا, سب کچھ چھوٹ گیا. ایک صحابی تھے, ان کا اسلام لانے سے قبل ان کا نام تھا عبد العزا, یعنی عزا کے غلام صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو ان کے کان میں اسلام کی دعوت پہنچی. وہ بچپن سے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر ان کے چچا نے ان کی پرورش کی, ان کو مال دیا, گھوڑے دیے, اونٹ دیے, بڑے عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. لیکن ان کے کان میں جب صدا پہنچی اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تو ان کے دل میں یہ یعنی اسلام کا چراغ جو ہے وہ جلنے لگا، دل تڑپنے لگا، مائل ہونے لگا، دل چاہا کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، لیکن چچا کے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ انتظار کرتے رہے کہ میرے چچا جو ہے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو میں بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دوں، انتظار کرتے رہے، ہفتے انتظار کیا، مہینہ انتظار کیا، سالوں انتظار کیا، لیکن چچا بالکل راغب نہ ہوتے اسلام کی طرف۔ بالآخر وہ کب تک برداشت کرتے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اب تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اب وہ کہنے لگے کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چچا کے پاس گئے، کہا کہ میرے محترم پیارے چچا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تو انتظار کرتا رہا کہ شاید آپ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں، لیکن میں دیکھا کہ آپ اس کی طرف بالکل ہی راغب نہیں ہو رہے، لہٰذا میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ بس جو انہوں نے سوچا تھا وہی ہوا، چچا اس قدر تیر و غضب کی حالت میں آ گئے، کہنے لگے کہ اچھا اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے تو سب کچھ، میرا مال واپس کرو، میرے گھوڑے واپس کرو، اونٹ واپس کرو، میرا گھر واپس کرو، کپڑے واپس کرو، یہ جو چادریں تمہیں اوڑھی ہوئی ہیں یہ سب چیز، ایک ایک چیز میری واپس کرو۔ اب کیونکہ ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا تھا، اللہ اکبر، ایسی پیاری اسلام کی تعلیمات، اسلام ایسا پیارا، میرے دوستوں اسلام کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہے مجھ سے لے لے، سارا مال واپس لے لے، سب کچھ، میرا گھر بار لے لے، کپڑے لے لے، سب کچھ واپس کر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے واپس کر دیا، چلے گئے اس حالت میں اپنی والدہ گھر گئے، والدہ پریشان کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، جسم پہ کچھ بھی نہیں ہے، پورا ماجرا سنایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، چچا نے سب کچھ لے لیا ہے۔ ماں کی آخر محبت جوش میں آئی، ماں نے کمبل دیا، انہوں نے کمبل لیا دو ٹکڑوں میں کیا، ایک نیچے سطر ڈانپا اور ایک اوپر اوڑھ لیا، اور اسی حالت میں مدینہ شریف روانہ ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میرے دوستو اس صحابی کا نام، جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں بیٹھے رہے، رات بھر انتظار کرتے رہے، فجر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا کہ میرا نام عبد العزیز ہے، میں پورا واقعہ اپنا بیان کیا، پورا ماجرا بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہی رہو، مسجد نبوی میں تم رہو۔ پھر صحابہ صفہ کے ساتھ وہ رہنے لگا، لیکن ان کا اتنا بڑا مجاہدہ، اتنی قربانی، ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ اللہ کے راستے میں کھویا، اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں کیا کھویا، کیا پایا۔ غزوہ میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ درخت سے ایک شاخ ہے، کوئی چیز لے کے آؤ، لے کے آ، خوشی خوشی آپ اس کے جسم پر باندھا اور کہا کہ اللہ اس کا خون میں کفار پہ حرام کرتا ہوں۔ پھر ان کو بخار چڑھا اور اسی بخار کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے صحابی کو دفن کر رہے ہیں، ابو بکر بھی قبر میں اترے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جس کا کوئی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود قبر میں اتری ہوئی ہے اور فرماتے ہیں ابو بکر اپنے بھائی کو میری طرف کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، ان کو رکھا مٹی کے اندر۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی حسرت کرتا رہ گیا کہ یہ شخص بعد میں اسلام لایا اور میں 15 سال پہلے اسلام لا چکا تھا، لیکن مجھے رشک آتا ہے اس صحابی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر رہے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں خوش ہو گیا ہوں، آپ بھی اس سے خوش ہو جائیے۔ آپ نے ان کا نام رکھا تھا عبداللہ، جب انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد العزیز ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد العزا نہیں، تمہارا نام عبداللہ، عبداللہ نام رکھا، عبداللہ ذوالبیجادین کے نام سے یہ صحابی مشہور ہو گئے، ذوالبیجادین یعنی دو چادر والے صحابی. اب دیکھیں اللہ کے راستے میں کیا کچھ انہوں نے قربان کیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے، اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے. آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے میرے دوستو؟ آج اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی ہم روتے رہتے ہیں نعمتیں نہیں ہیں. ایک تنگی ہے، وہ پریشانی ہے. ارے تنگی اور پریشانی تو دنیا کی ہے. ایک بزرگ کے اوپر مصیبت آئی تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے مصیبت آئی ہے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں. جس گھڑی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے اس کے لیے. اللہ احکم الحاکمین، پیارے اللہ کی نافرمانی کرنے والا انٹرنیشنل منکیئر ڈنکیئر گدا ہے، انسان نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں کہ کس درجے ان کے دل میں یہ ایمان راسخ ہو گیا تھا. اللہ نے ان کے دل میں ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ دنیا کی ہر شے نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جو صرف پیغام نہیں پہنچاتے تھے بلکہ ہمارے دنیا کے نقصان کو بھی دور کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، کہ ہر وقت اصلاح کی فکر لگی رہتی ہے. کوئی ایسا میرا صحابی رہ نہ جائے جس کے اندر کوئی عیب رہ جائے، پاک صاف ہو کے اپنے اللہ کے پاس جائے. اور ان صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ نے ایسی محبت داد دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین اور کفار کے حق میں اس طرح کے منافقین کا نفاق اور کفار کا کفر آپ پر بہت شاہ گزرتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی منافقین کا نفاق اور کفار کا کفر، کیونکہ یہ لوگ صرف دنیا کی وجہ سے کفر اور نفاق پر ڈٹے ہوئے تھے اور اپنی آخرت خراب اور برباد کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف بعض اوقات اس قدر پڑ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اپنے کلام میں پیغام بھیجنا پڑتا تھا. سورہ یاسین کے اندر فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونی چاہیے، بے شک ہم سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت سے اب غمگین نہ ہو. کیسی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رنج و تکلیف ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ ہر شخص ایمان لائے لے آئے اور ہمیشہ کے عذاب آخرت سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں داخل ہو جائے. ولا يحزنك قولهم، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. ولا يحزن ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين، کافروں کا کچھ غم نہ کرے، مسلمان پر شفقت رکھیے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اپنے رب کی تسبیح تمہید کرتے رہیں اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں. معلوم ہوا کہ جب انسان پر ان کو پریشانی تکلیف آتی ہے نماز کی طرف جائے، اللہ کو یاد کرے. کوئی بھی پریشانی دنیا بھی ہو یا کوئی دشمن ستا رہا ہے، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ کو پکار لیں، اللہ سے عافیت مانگ لیں، بہت تسلی ہوتی ہے. یہ کر کے دیکھیں میرے دوستو. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا آدمی، اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے میں کس کو بیان کروں؟ آپ دل کی حالت جانتے ہیں، واقعات جانتے ہیں، کیا مصیبتیں پریشانیاں میرے اوپر آئی ہیں. میرے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، اللہ اس کو دور فرما دیجئے، تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دیجئے، دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دیجئے، اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھڑا اپنا پیش کرے, اللہ کو روئے, اللہ کے سامنے روئے, انشاءاللہ تعالی قلب کو ایک سکون حاصل ہوگا. اگر وہ تکلیف دور نہ بھی ہوئی لیکن اس کا فائدہ قلب میں سکون اور اطمینان آپ کو محسوس ہوگا. یہ فائدہ ہے اللہ سے رابطہ کرنے کا. کیا ہے رابطہ؟ آہو فواں سے زمین کو کام ہے, کچھ آسمان سے. میرا پیام کہہ دیا میرے شیخ شیخ العرب العجم علی باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرا پیام کہہ دیا, میرا پیام کہہ دیا مکان سے جا کے لا مکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. ہمارا پیغام دنیا والوں کا لمحے میں عرش والے مولا کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ عجیب آہ ہے. جب کبھی آہ کرتا ہوں منزلیں پیش راہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں. دیکھیں دل سے جب آہ نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خریدار ہوتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ ہمارے اللہ اللہ ہیں. اللہ نے ہماری آہ کو اپنے نام میں شامل فرما دیا ہے. دیکھیں اللہ آہ ہماری آہ اللہ کے نام میں شامل ہو گئی ہے. معلوم ہے کہ ہماری آہ کا خریدار ہمارے اللہ ہے. سب کچھ مومن کا خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اپنے بندوں سے, اپنے بندوں کو, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, ان کے نفوس, ان کے مال سب خرید لیے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں, عیب دار چیز کے بدلے میں بے عیب چیز عطا کری اللہ نے. کیسے کریم ہمارے مالک ہیں میرے دوستوں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, الا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. کس پہ فدا ہوں, کس کے اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی پیاری ہے. تو ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ نے اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ کے جنازے بزبان حال, بزبان حال کیا کہہ رہے تھے, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی جن کی خوشی کے لیے. اللہ اکبر میرے دوستو, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. اللہ کی خوشی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتے, ٹخنا کا ٹخنا نہیں کھول سکتے, مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس زمانے کے لیے تھی, زمانے کی نہیں ہے. زمانہ بدل گیا ہے, تعلیمات بدل گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے باقی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہترین نمونہ, نمونہ حیات بنایا ہے. اس کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. آپ کسی مووی ایکٹر کی, فلم اسٹار کی, کرکٹر کی نقل کرتے ہیں, کیا ملتا ہے؟ ویسے ہی مٹک مٹک کے چلتے ہیں, ویسے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, کپڑے ویسے پہنتے ہیں. محبت کی وجہ سے اس کی اتباع کرتے ہیں. اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے, لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ویسے فیشن والے بال بناتے ہیں, لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو یار, میں تو میرا جو اسٹار ہے میں اس کی نقل کر رہا ہوں. حالانکہ اس سے کچھ نہیں ملے گا, اس کی اتباع سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, میرے جو مقبول بندے, میرے جو عاشق ہوتے ہیں وہ بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. جس طرح میں چاہتا ہوں زندگی گزارتے ہیں, وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرتے ہیں, بال ویسے بناتے ہیں, ٹخنا ویسے کھولتے ہیں, اپنی چال ویسی بناتے ہیں, اپنی گفتار ویسی کرتے ہیں, اور دنیا والے جو کہتے کہتے رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے اظہار کو اوپر کیا اور کچھ بڑے بڑے وزراء آئے ہوئے تھے وہاں جانے لگے تھے. خالد نے کہا کہ حضور, عرب اس چیز کو مایوس سمجھتے ہیں ٹخنے کھولنے کو, اس چیز کو نیچے کر لیجیے. فرمانے لگے کہ وہ اس کو مایوس سمجھتے ہیں، سمجھے میں نے اپنے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا پوری زندگی، لہذا عثمان بھی ایسے ہی کرے گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، میرا رول ماڈل تو کون ہے؟ مدینے والا ہے، میں مدینے والے کی اتباع کروں گا۔ آج ہمارے ہیئر سٹائل کس کی نقل میں ہیں؟ آج ہمارے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، ہمارا رہن سہن، گھر کا ماحول، معاشرہ ہمارا کس کی طرف جا رہا ہے میرے دوستو؟ اس لیے رونا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ہے، مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے۔ مسلمان اس وقت پستی کے عالم میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ہستی کو چھوڑ دیا ہے جس کی اتباع سے مسلمان کو عروج حاصل ہوتا تھا۔ آج ہماری بستیاں مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس ہستی کو چھوڑ دیا ہے، اس کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس دنیا کم تھی، دین زیادہ تھا، اس لیے اللہ ان کو ترقی عطا فرمائی۔ آج مسلمانوں کے پاس دین کم ہے، دنیا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پٹ رہے ہیں ہر طرف، کیوں؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مخصوص گروہ کے لیے ہے صرف، یہ اسلام مخصوص لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دوستو وہ اس میں شامل ہو گیا، اس گروہ میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافا، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ کہ ہم اپنے خیال سے اور اپنی چاہت سے بعض تعلیمات لے لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، شرعی پردہ گھر میں کرتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج اللہ کا حکم ہے، مال ہے تو حج کرتے ہیں، شرعی پردہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ آج ہم نے پک اینڈ چوز کر لیا ہے اسلام کو، گویا کہ یہ کوئی پھلوں کی ٹوکری ہے، اس میں سے جو پسند ہے لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ اسلام کا ہر پھل میرے دوستو اس قابل ہے کہ اس کو سراخوں میں رکھا جائے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس لیے شرعی پردہ گھر میں کرنا، بابی سے اور جیٹھ سے اور جتنے بھی غیر محرم ہیں گھر میں، ان سے شرعی پردہ کرنا فرض ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا، امت کی ماؤں کو، ایک نابینا صحابی آئے، آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کر لو۔ ہماری ماؤں نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس ہوا عاما، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الستمانی تم سورانی، کیا تم دیکھتی نہیں ہو؟ وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہو، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہیں، تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ تو جس طرح سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے کسی حالت میں بھی میرے دوستوں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو، ہمارے لیے عورت اور کھمبا برابر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حسن کی تاثیر کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے، جب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا زلیخا نے، تو حسن سے متاثر ہو گئی۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن سے متاثر ہو کر گناہ کی دعوت دینے لگی، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حسن میں تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں حکم دیا ہے مردوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہاں عورتوں کو بھی الگ مستقل حکم دیا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو میری بہنیں اس پہ کیوں نہیں عمل کرتی؟ ہماری ماں بہن بیٹیاں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتی؟ اب مردوں کے لیے خالی حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ عورتیں موبائل لے کے اس میں مردوں کی تصویریں، یوٹیوب، فیس بک، ذرا اس میں دیکھتی رہتی ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیوں، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ناظر پر، منظور پر، دونوں پہ لعنت برستی ہے۔ ایک شخص آئے میرے شیخ کے پاس، پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا حضرت میں منظور کالونی میں رہتا ہوں۔ کہاں؟ منظور کالونی میں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو میرا ایک شعر یاد رکھنا، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہوتا ہے، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہوتا ہے، حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا، حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا، اللہ کا منظور نظر وہی شخص ہوتا ہے جو حسینوں کو نہیں دیکھتا. وہی حسینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. حضرت مولانا فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت، اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کو پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے؟ میرے دوستو، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے نظریں ہٹا کر، غیروں سے نظریں ہٹا کر اپنے اللہ پہ نظریں رکھیں، اور اللہ نے جو قسمت میں لکھے اس پہ راضی رہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہم اتباع کریں. کتنی ہی آپ کو محبت ہو لیکن اتباع نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. خواجہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اتنی زیادہ محبت تھی. فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اگر یہ کفار آپ تک اس وقت پہنچیں گے جب میں قبر میں دفن ہو جاؤں گا، یعنی میرے جیتے جی آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنی محبت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ اللہ یہ ایمان لائے تھے. لیکن آپ نے فرمایا اخطأت النار علی الآر، میں جہنم کی آگ کو قبول کروں گا، لیکن یہ آر لوگوں کی باتیں سننا، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا؟ یہ دوستو برادری کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، دفتر والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، آخر میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا کہیں گے بھائی، دنیا سے چلیں گے. لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کی بات مانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتا ہے، تو اس کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کو محبت کتنی تھی لیکن محبت کارآمد نہ ہوئی، کیوں؟ اتباع نہیں تھی. آج اگر شیخ سے محبت کا دعویٰ ہے، شیخ کو ہدیہ دینا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، ان کے پاس سفر کرنا ہے، آنا جانا ہے، لیکن اتباع نہیں ہے، تو یہ کسی کام کی محبت نہیں ہے میرے دوستوں. ایک شخص ہے وہ کبھی بھی شیخ کے پاؤں نہیں دباتا، ہدیہ نہیں دیتا، لیکن اتباع کامل ہے تو اس کا کام بن جائے گا. اس نے حقیقی طور پر شیخ کی قدر کی، اس نے صحیح معنی میں تعلق کیا اللہ کے لیے. اتباع ہے. شیخ روتا رہتا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، عورتوں کو مت دیکھو، موبائل غلط استعمال مت کرو، ایسی جگہ پہ مت جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانی کا خدشہ بھی ہو، وہاں مت جاؤ. لیکن چپکے چپکے سے میرے دوستو گناہ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں، غیر شرعی کاموں کا کام کرتے رہتے ہیں، عورتوں سے باتیں بھی جاری ہیں، سب کچھ جاری ہے، یہ کیسی اتباع ہے؟ اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو فہم عطا فرمائے. کامل اللہ تعالی ہمارے قلب کو پاک کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. ایسے حالات میں جب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ حالت ابھی گزر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو شریف پردہ کر دیا، ہماری ماں بہن بیٹیاں ملانی بن گئی ہیں، بڑی بڑی آگے پہنچنے کی فکر لگی ہوئی ہے. ارے ضروری نہیں ہے پردہ چہرے کا، دل کا پردہ ہونا چاہیے. داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت، داڑھی رکھنے کی بھائی، دل صاف ہونا چاہیے، دل صحیح ہو. داڑھی رکھنے اتنے گناہ کرتے ہیں، داڑھی مستقل ایک گناہ ہے، اگر داڑھی مڑائے گا آدمی تو مستقل گناہ ہے، باقی گناہ تو ہے ہی. لیکن اگر داڑھی رکھ لی ہے تو یہ تو نیک کام ہے. ممکن ہے داڑھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو باقی گناہوں سے بھی بچا لے. تو یہ میرے دوستو، یہ ملامت، یہ فکر ہر وقت دنیا کی لگی رہنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے شریف پردہ شروع کر لیا، لوگوں کی بات تو کبھی ختم نہیں ہوگی، لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کی بات مان کے دنیا میں رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے چلے، جہاں تمام صحابہ کرام پہنچے ہیں، اس امت کی جنہیں نیک پاکیزہ عورتیں پہنچی ہیں وہاں ہم بھی پہنچیں گے، اس امت کے پاکیزہ لوگ پہنچے ہیں وہاں ہم بھی پہنچیں گے، جہاں ناپاک لوگ پہنچے ہیں، بے حیا لوگ پہنچے ہیں، نافرمان پہنچے ہیں، مجرمین پہنچے ہیں، کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں یا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ کے پاک بندے پہنچے ہیں؟ ان کا حشر، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو یا ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو مجرمین تھے، نافرمان تھے، فساق تھے، فجار تھے؟ ہم کس کے ساتھ اپنی معیت چاہتے ہیں؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں زیادہ عبادات نہیں کر سکتا، صرف فرائض واجبات سے میں موقع ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے میرے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ المرء، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، محبت یعنی اتباع کے ساتھ مراد ہے یہاں پہ، یہ نہیں صرف خالی محبت ہو، محبت اتباع کے ساتھ ہے. محبت اور اتباع نہ ہو تو محبت وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اتباع ساتھ ہو. ظاہر بات ہے یہ صحابہ جتنے بھی تھے یہ اتباع والے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آج ہم اپنے دل پر ٹٹولے، ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ پھر اسٹار کی، مووی ایکٹر کی، سوشل میڈیا والے لوگوں کی، ٹک ٹاکر کی، کن لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اسی محبت کو لے کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائے، اور جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہو. پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے. اگر آج ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، دینی طبقات محبت کرتے ہیں، تو میرے دوستو ہمارا حشر وہی ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما دے، اور ان کی سچی اتباع ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی امی برحمتک یا ارحم الراحمین.